ذہن میں آ جائے کہ وحی الہی شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے، تو پھر وحی الہی کے ذریعے قرآن و سنت میں جب کوئی حکم آ جائے اس کے بعد اس بنا پر اس حکم کو رد کرنا کہ صاحب اس حکم کا ریزن میری سمجھ میں نہیں آیا، یہ احمقانہ فعل ہوگا، کیونکہ ہم نے جب بلا چون و چرا ایک ذات پر مسلمان ایمان لا چکا ہے پھر اس کو یہ پوچھنے کا اختیار نہیں، غیر مسلم پوچھ سکتا ہے اور اس کو جواب بھی دیا جائے، لیکن مسلمان کو جواب بھی دینا بلا وجہ ہے، کیونکہ جب تم ایمان لائے ہو ایمان نام ہی اسی کا ہے کہ دل سے تصدیق کرے اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں سب صحیح ہے، اب ہمیں اشکال کا کوئی حق حاصل نہیں رہا، یہ غلامی ہے اور بندگی ہے، اس واسطے کہ وحی کا حکم آیا ہی اس جگہ ہے جہاں پر ریزن کام نہیں دیتی، اگر ریزن کام دے چکی ہوتی تو پھر وحی آنے کی ضرورت ہی نہ تھی، اگر اس حکم کے پیچھے جو حکمتیں ہیں اگر وہ ساری حکمتیں تمہاری عقل ادراک کر سکتی تو پھر اللہ کو وحی کے ذریعے سے اس حکم کے دینے کی کیا ضرورت تھی، یہیں سے یہ سوال کا جواب بھی ہو جاتا ہے جو اکثر پڑھے لکھے طبقے کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ساری دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہے لیکن ہمارا قرآن اس میں کوئی رہنمائی نہیں کرتا، فرماتے ہیں کہ اس بات کا جواب یہ ہے کہ ہمارا قرآن ہمیں یہ باتیں اس لیے نہیں بتاتا کہ وہ دائرہ عقل کا ہے، وہ تجربے کا دائرہ ہے، وہ ذاتی محنت اور کوشش کا دائرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو انسان کے ذاتی تجربے عقل اور کوشش پر چھوڑا ہے کہ جو شخص جتنی کوشش کرے گا اور عقل کو استعمال کرے گا تجربے کو استعمال کرے گا اس میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، لہذا اسلامائزیشن آف لاز کا سارا فلسفہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اسلام کا تابع بنائیں اور پھر ہم دیکھیں کہ ترقی اور دنیا کی کامیابی بھی کس کو کہتے ہیں، ہمارے شیخ فرماتے ہیں رحم اللہ تعالیٰ کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پہ عمل کرنے میں صرف آخرت ہی کا فائدہ ہے، فرمایا نہیں بلکہ کر کے دیکھو دنیا کا فائدہ بھی شروع ہو جائے گا، سکون چین اطمینان رزق میں برکت، حدیثوں میں یہ بات ہے جزاء الاعمال حکیم محمد تھانوی کا ایک رسالہ ہے اس میں لکھا ہے گناہوں سے رزق کی برکت ختم ہوتی، برکت ختم ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں صورتیں ہو سکتی ہیں، بعض دفعہ رزق کم بھی ہو سکتا ہے، برکت ختم ہو گئی تب تو لاکھوں میں بھی برکت نہیں ہوگی، لڑائی جھگڑا بے سکونی بے چینی یہ سب بے برکتی یہ ہے، اور برکت یہ چین سکون اطمینان، کوئی کام ایسا نہ ہو گھر میں جس سے آدمی ٹینشن کا مریض بنے، ورنہ اکثر بڑے بڑے گھرانے کے لوگ ٹینشن کے مریض ہیں، وجہ کیا ہے وہ تجویز کرتے ہیں تفویض نہیں جانتے کہ ابھی تو ایسا ہے میرا تو لائف اسٹائل ایسا ہونا چاہیے، مجھے اور آزادی چاہیے اور مجھے ایسا چاہیے ویسا چاہیے، اور جب آدمی اللہ والا بنتا ہے تو ہر چیز پر وہ راضی ہو جاتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جیسے رکھ رہے ہیں نا ہمیں ویسے ہی رہنا ہے، بس ہمیں اس سے زیادہ اپنی بسات کے مطابق کوشش تو کرنی ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے ترقی کرنی ہے اعتدال کے ساتھ، لیکن ہر وقت اسی فکر میں رہنا کہ میں ایسا کیوں نہیں ہوا ابھی تک، یہی چیز انسان کے اندر خلجان جس کو آج کل ٹینشن کہتے ہیں پیدا کرتی ہے کہ میں ابھی تک وہاں نہیں پہنچا جہاں میرے دوست پہنچ گئے، بھائی اس کا مقدر الگ ہے تمہارا مقدر الگ ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں برابر ہو جائیں، وہی دکان ایک آدمی لگاتا ہے جو ٹھیلا لگانے والا مشہور ہے کہ بندو خان جس کی آج برانچیں ہیں اور بڑی بڑی برانچیں، شروع میں ٹھیلا لگاتے تھے اب ان کی اولاد کما رہی، تو جس کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتے ہیں وہ اتنا بڑا کاروباری ہو جاتا ہے، اور کتنے لوگ دکان کھولتے ہیں پورے آن مان شان کے ساتھ اور بڑا پیسہ لگاتے ہیں، دکان نہیں چلی وہ جو ہے بند ہو گئی فروخت ہو گئی، ایسے ہمارے جاننے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، تو اس کے بعض لوگ مقام نامرادی پر فائز ہوتے ہیں، ان کو ملنا ہی نہیں ہوتا دنیا میں، مقام نامرادی پر فائز ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بھائی اسی حال میں ہی گزارا کرنا ہے، اور جو پھر گزارے کے لیے تیار ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس تسلی بھی عطا فرماتے ہیں، تو یہ جو خلجان ہے اسی وجہ سے کہ ہر آدمی آج چاہتا ہے کہ میں جیسا چاہتا ہوں ویسا ہو، یہی مسئلہ سب سے بڑا ہے، ہم یہ اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں گے ویسے رکھیں، ہم بندے ہمیں اس رائے اور اس خواہش بس اتنا دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں, یا اللہ ہمیں بھی ایسا دے دے ویسا دے دے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن شکوا شکایت اور پریشان رہنا یہ بڑا مسئلہ ہے. اسی وجہ سے اکثر لوگ آج پریشان ہیں. تجویز جو ہے یہ غلط تفویض, جو مل گیا اس پہ راضی رہے اور سمجھ لے کہ یہی میرے لیے بہتر تھا اور بہتر ہے. آخر میں ایک بات عرض کر دوں کہ جب اوپر کی بات سمجھ میں آ گئی تو پھر دل میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہم 1400 سال پرانی زندگی کو کیسے لوٹائیں, 1400 سال پرانے اصولوں کو آج کی 20ویں اور 21ویں صدی پر کیسے اپلائی کریں. اس لیے کہ ہماری ضروریات نو بہ نو قسم بہ قسم بدلتی رہتی ہیں. بات دراصل یہ کہ اسلامی اصول سے انسیت کی وجہ سے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ اسلام نے اپنے احکامات کے 3 حصے کیے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جس میں قرآن و سنت کی نص قطعی موجود ہے, جس میں قیامت تک آنے والے حالات کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ اصول غیر متبدل غیر متزلزل ہے. زمانہ کیسا ہی بدل جائے لیکن اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. نماز معاف نہیں ہوگی, روزہ معاف نہیں ہوگا, بہت سی چیزوں میں کمی آ سکتی ہے اور تبدیلی بھی آ سکتی. دوسرا حصہ وہ ہے جس میں اجتہاد اور استنباط کی گنجائش رکھی گئی, جس میں یہ منع نہیں کیا گیا مسلمانوں کو کہ جب صحابہ اور ہمارے آقا گھوڑے پہ سواری کرتے تھے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے, ترقی کرو, ہوائی جہاز میں بیٹھو, کوئی حرج نہیں ہے, جلدی سفر ہو جائے گا, آسانی ہو جائے گی. دوسرا حصہ وہ ہے جس میں اجتہاد کا استنباط کی گنجائش رکھی گئی اور اس میں اس درجے کے نصوص قطعیہ نہیں ہے جو زمانے کے حال پر اپلائی نہ کر سکیں. اس میں اسلامی احکام کی لچک خود موجود ہے. اور احکام کا تیسرا حصہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں, جن کے بارے میں کوئی ہدایت اور کوئی رہنمائی نہیں کی گئی, جن کے بارے میں قرآن و سنت نے کوئی حکم نہیں دیا. حکم کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اس کو ہماری عقل پر چھوڑ دیا. اس کا اتنا وسیع دائرہ ہے کہ ہر دور میں انسان اپنی عقل اور تجربے کو استعمال کر کے اس میدان میں ترقی کر سکتا ہے اور ہر دور کی ضروریات پوری کر سکتا ہے. کاروبار کون سا کرنا ہے, ہاں اتنا پوچھنا پڑے گا شریعت سے جائز ہے یا ناجائز, پھر کاروبار کرو اپنی مرضی سے, جتنا چاہو بڑھاؤ کٹاؤ. لہٰذا لیکن یہ پوچھنا پڑے گا حلال ہے یا حرام ہے, یہ شریعت سے پوچھنا پڑے گا, اس کا طریقہ کار معلوم کرنا پڑے گا. دوسرا حصہ جس میں اجتہاد اور استنباط کی گنجائش رکھی گئی, اس کے اندر بھی حالات کے لحاظ سے علتوں کے بدلنے کی وجہ سے احکام میں تبدیلی آ سکتی ہے. البتہ پہلا حصہ بے شک کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا, قیامت آ جائے گی لیکن وہ نہیں بدلے گا. اس لیے کہ وہ در حقیقت انسان کی فطرت کے ادراک پر مبنی ہے. انسان کے حالات بدل سکتے ہیں لیکن فطرت نہیں بدل سکتی, اور چونکہ وہ فطرت کے ادراک پر مبنی ہے اس لیے ان میں بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. بہرحال جہاں تک شریعت نے ہمیں گنجائش دی ہے, گنجائش کے دائرے میں رہ کر ہم اپنی ضروریات کو پورے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اجتہاد کا دائرہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں نص قطعی موجود نہ ہو. جیسے قرآن نص قطعی کس کو کہتے ہیں, یہ سود کو حرام قرار دے دیا, اب لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کو کسی طرح حلال قرار دیا جائے, یہ نہیں ہو سکتا. نص قطعی اس کو نماز ضروری ہے, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی طرح معاف ہو جائے. ہاں یہ سفر میں عادی ہو جائے گی اور اسی طرح اگر آپ زیادہ مصروف ہیں آپ نفل نہ پڑھیں, لیکن نماز تو پڑھنی پڑے گی. نص قطعی کا مطلب یہ کہ ایسے ضروری ہے کام, روزہ تو رکھنا پڑے گا. جیسے حضرت لدھیانی صاحب کو خط آیا کہ ہم لوگ مشرق وسطی میں رہتے ہیں, مڈل ایسٹ میں, دبئی شارجہ میں اتنی گرمی ہوتی ہے, واقعی وہاں کے دوست بتاتے ہیں کہ اگر سڑک پہ انڈا ڈال دیا جائے توڑ کے تو خود بخود فرائی ہو جائے. یہ ایک عام سی مثال ہے. تو اتنی گرمی میں روزہ کیسے رکھیں, ظاہر ہم نہیں رکھ سکتے, ہمیں بتائیے. حضرت نے فرمایا ایک تو یہ بات آپ کا اشکال غلط ہے, اس کا آسان طریقہ یہ آپ ایسے دنوں میں چھٹی لے لیں, ایسے دنوں میں آپ پاکستان آ جائیں یا کوئی بھی ایسا کام کریں جس کو روزہ چھوڑنے کے لیے ریزن نہیں ہے. دوسرے یہ کہ ابھی بھی جب آپ اس حالت میں ہیں تو آپ روزہ چھوڑ نہیں سکتے, توڑ سکتے. اب دیکھیے غور کیجئے, چھوڑ نہیں سکتے کہ آپ نے صبح سے روزہ نہیں رکھا کہ ہم یہ اس گرمی میں ہم کیسے رکھ. ہاں آپ روزانہ یہی کریں گے کہ روزہ رکھیں گے جب تک آپ وہاں پہ ہیں. آسان تو یہ کہ ہمیں چھٹی رمضان میں دیا کرو کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہندو کام کرے, عیسائی کام کرے, یہ کام کرنے کے لیے ہیں, دنیا کے کتے ہیں, مسلمان تو جنت کے لیے پیدا کیا گیا, ان سے کام لو ایسے دنوں میں, اور مسلمان دوسرے دنوں میں کام کر, ٹھیک کام کرنا کوئی عیب تھوڑی, لیکن ایسے دنوں میں کام کر کے کرکٹ میچ چل رہا ہے, کام چل رہے ہیں اور کہتے ہیں روزہ رکھنا مشکل ہے. تو کام جب آسان ہے تو روزہ کیوں مشکل ہے, تو روزہ بھی رکھو سر. تو حضرت نے فرمایا روزہ تو صبح کو رکھا جائے گا, گرمی کے دن ہے, 4:15 بجے سحری روزہ رکھ لیا, اب 8 بجے تک جب وہ کام پہ جا کے جیسے ہی کام شروع کرتے ہیں, کام بھی اندر کی فیکٹریوں میں بہت گرمی اور مشکل ہوتا ہے, باہر آفس میں تو چلو صحیح ہے, لیکن وہ کام ایسا ہے ان کا گرمی والا. تو فرمایا کہ جب آپ کی حالت غیر ہونے لگے اس وقت آپ روزہ توڑ دیں گے, آپ کو گناہ نہیں ہوگا, پھر اس کی قضا آپ بعد میں رکھیں. مسئلہ سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھیں, چھوڑنا کسی طرح جائز نہیں, چھوڑنا کسی طرح جائز نہیں. اگر بالفرض ظاہر سے ایسا ہوگا, پتا ہے کہ ہم ایک ایک گھنٹے میں 6-6 گلاس پانی پیتے ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے, تو ہم کیسے روزہ رکھیں؟ فرمایا کہ آپ کو جب ایسا ہو جائے 9-9:30 بجے آپ کوشش کریں, جہاں تک آپ کر سکتے ہیں, یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے نہیں ہوگا, لیکن جہاں آپ نے ہمت کر لی, اب شریعت توڑنے کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آدمی کی حالت غیر ہو رہی ہے, اگر وہ نہیں کرے گا تو مر جائے گا. شریعت اس وقت میں آدمی کو گناہ گار نہیں کہے گی بلکہ مجبور کہے گی. اس کے بعد پھر آپ یہ روزہ عید کے بعد جب آپ کی چھٹی ہو جب آپ رکھیں گے. لہذا توڑ تو سکتے ہیں, چھوڑ نہیں سکتے, توڑ تو سکتے ہیں. تو شریعت کا قانون غیر متزلزل یہ ختم نہیں ہو, اپنے معمولات کو آگے پیچھے, کس نے کہا ضروری وہاں جا کے رزق ملے گا؟ پاکستان میں رزق نہیں, یہ کون لوگ پوچھنے والے, پاکستانی تو ہیں. جب آپ کمانے کے لیے وہاں جا سکتے ہیں تو آپ روزے کے لیے آگے پیچھے نوکری بھی کر سکتے ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ دنیا کیونکہ آگے دین نظر میں خار ہے, دنیا گلے کا ہار ہے, یہی اگر بہار ہے آگ لگے بہار میں. یعنی دنیا کے لیے دین کو بالکل چاہے فرائض واجبات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, اور دین کے لیے جو ہے وہ نوکری کو آگے پیچھے کرنا, یہ نہیں کہہ رہا ہے دین کے بالکل چھوڑ دو, ان دونوں میں آگے پیچھے کر لو. ان سے کہو کہ آپ ہمیں نائٹ ڈیوٹی دے دیں, ایسا ہو سکتا ہے, اور آپ ہمیں اتنی کم ڈیوٹی دیں, نائٹ دیں کہ ہم 4 بجے سے لے صبح 9 بجے تک ہم کام کریں گے, لیکن ہم جب تھک جائیں گے ہم جا کے سو جائیں گے, وہاں تو اے سی ہر گھر میں ہوتا ہے. لہذا یہ کرنا چاہیے, جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کرتے, اور جو نہیں کرنے کے کام ہے, کیونکہ بات وہی کہ ہمیں ہماری ترجیحات کیا ہیں, ہماری ترجیح آج ہماری ترجیح تو دنیا بن گئی, اس لیے دین کو قربان کرنا آسان ہے. صحابہ کی ترجیحات صرف آخرت تھی, دنیا ان کے لیے کوئی چیز تھی نہیں, وہ تو مرنے اور شہادت کے لیے بے چین رہتے تھے. اللہ تعالیٰ وہ جذبہ, اس جذبے کا کوئی ذرہ ہی ہمیں عطا فرما دے, وہ جذبہ ملنا تو اب شاید ممکن نہیں ہے. اب تو ایسی چیزیں جو ہیں عقلوں میں نہیں آتی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کماتے بالکل نہیں تھے, جہاد کے لیے تلواریں لے کے پیٹ میں پتھر بندھا ہے اور غزوہ خندق کھودی جا رہی ہے, اور اس حالت میں صحابہ کام کر رہے ہیں. ایسی سردی ہے کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں کانپ رہا تھا سردی سے جب آپ نے مجھے بھیجا, اٹھا نہیں جا رہا تھا, آپ نے آوازیں دیں تب حضرت حذیفہ اٹھے, اور آپ نے پھر دعا فرمائی کہ اس کو اللہ یا اللہ اس کی سردی سے حفاظت فرما. پھر کہتے ہیں میں ایسے جا رہا جیسے عام موسم ہے, پھر میں نے جا کے جو کام آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا وہ کیا. اس بھوک اور مفلسی کی حالت میں صحابہ پوری جان سے جہاد کر رہے ہیں, اور ہم پورے عیش و عشرت کی حالت میں تھوڑا سا اٹھ کے نماز پڑھنا دشوار ہے. جمعے میں آ گئے, فجر میں غائب ہو گئے, کوئی نماز پڑھ لی, چاہے نماز پڑھ لیا, داڑھی چھوٹی کر دی, سود کھا لیا, جو چاہ کر لیا. وجہ کیا ہے؟ دنیا آگے ہے اور آخرت پیچھے ہے, ویسے آخرت پیچھے آ رہی ہے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ, تم لوگوں نے دنیا کی زندگی کو سامنے رکھا ہے اور آخرت کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے. ان قریب جب پیشی ہوگی تو پتہ چل جائے گا کیا کھویا اور کیا پایا. اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.